یہ رمضان ہے برکتوں کا مہینہ، یہ رمضان ہے بخششوں کا مہینہ، یہ رمضان ہے رحمتوں کا مہینہ۔
اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاۃ والسلام علی جميع الانبیاء والمرسلین، سیما من سمی فی الافاق باحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، صلوات بجيب محمد وعلى آله،
اللهم صل
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آج کی اس شب میں، اس مسجد میں آمد کو، یہاں پر نشست کو، آپ کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب تک اس مسجد میں ہیں کچھ نہ کچھ اپنے اندر موجود اس شخص کو جو ہمیشہ ہمیں اللہ کی دشمنی کی طرف بلاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ میں نے شاید ذرا زیادہ سخت بات کر دی، شاید بڑی بات کر دی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ روز و شب میں یہ جو 24 گھنٹوں کے آپ منٹس بناتے ہیں، منٹس کے سیکنڈز بناتے ہیں، ہر گزرنے والا سیکنڈ ہمیں تباہیوں کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے، نجات کی طرف نہیں۔ ہر گزرنے والا سیکنڈ، لیکن سب سے بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم تباہیوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، احساس تباہی کا موجود نہیں ہوتا، یعنی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، جہل مرکب کا شکار ہوتے ہیں۔ جہل بسیط اور جہل مرکب، دو قسم کے جہل ہیں۔ ایک دفعہ ایک چیز کا آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ فلان بیماری کے بارے میں میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، تو آپ فوراً کہیں گے مجھے نہیں معلوم، چونکہ آپ کا تعلق میڈیکل سائنس سے نہیں ہے۔ یہ جو آپ فوراً کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، یہ اعتراف عدم علم ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ اعتراف عدم علم کہ مجھے نہیں معلوم۔ اسی اعتراف عدم علم کو دوسرے لفظوں میں جہالت کہتے ہیں، لیکن یہ جو جہالت ہے یہ پسندیدہ ہے، یہ محبوب ہے، یہ جہالت اس جہالت کی تعریف کی جاتی ہے. بھائی بندے کو نہیں پتا کہ اس معاملے میں میڈیکل سائنس کا کیا حکم ہے تو فوراً اعتراف جہل کرتا ہے، اعتراف عدم علم کرتا ہے. اور جس شخص کے اندر اعتراف جہل ہو، اعتراف نادانی ہو، اعتراف عدم علم ہو، تو وہ سیکھنے کی طرف قدم اٹھاتا ہے، جاننے کی طرف قدم اٹھاتا ہے. اس لیے کہ یہ جو جہالت ہے ہر انسان میں موجود ہے، اور اس جہالت کو جہل بسیط کہتے ہیں، اور جہل بسیط پسندیدہ ہے اس حوالے سے کہ اس جہل بسیط کے نتیجے میں انسان علم کی طرف قدم اٹھاتا ہے. جب مجھے معلوم ہے کہ مجھے فلان بات کا علم نہیں ہے، اپنے عدم علم سے میں باخبر ہوں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ میں جاننے کے لیے قدم اٹھاؤں گا. یہ جہالت، یہ عدم علم مطلوب بھی ہے، محبوب بھی ہے. اس حوالے سے مطلوب ہے کہ اس کی وجہ سے میں جہالت کو دور کرنے کے لیے قدم اٹھاؤں گا. لیکن بعض اوقات انسان جاہل ہوتا ہے لیکن اپنی جہالت کی نسبت آگاہ نہیں ہوتا. دو طرح کے جہل جمع ہو جاتے ہیں. مثلا آپ سے پوچھا جاتا ہے، یار فلان مسئلے میں دین نے کیا کہا ہے؟ مجھ سے پوچھا جاتا ہے فلان مسئلے میں دین کی کیا رائے ہے. اسی طرح سے جس طرح سے فلان بیماری کے بارے میں میڈیکل سائنس کی رائے پوچھی جاتی ہے، دین کی رائے پوچھی جاتی ہے. جب دین کی رائے پوچھی جائے تو ہم میں سے اکثر لوگ اس دین کے مسئلے میں اپنی رائے بیان کر دیتے ہیں، کہتے ہیں دین یہ کہتا ہے، یا دین یہ چاہتا ہے، یا دین مثلا ہمیں یہ بتاتا ہے. نمبر ایک، اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ دین کی یہ رائے ہے یا نہیں ہے، یہ ہے جہالت. لیکن جہاں پر اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ دین کی رائے ہے، وہیں پر وہ اپنی رائے کو دین کی رائے کے طور پر پیش کرتا ہے، یہ ڈبل جہالت. اپنی کمائیگی اور اپنی جہالت کا نہ صرف یہ کہ احساس نہیں ہے، بلکہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ مجھے معلوم ہے، اپنی جہالت کو علم سمجھتا ہے. اب ایسا انسان تباہی کی طرف بہت تیزی کے ساتھ جاتا ہے. وہ شخص جس کو اپنی بیماری کے حوالے سے اس کے علاج کا نہیں علم، جا کر پوچھتا ہے ڈاکٹر سے اور اس بیماری سے نجات پاتا ہے. لیکن وہ انسان جو اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے، اپنے امراض روحانی کے حوالے سے، اپنے باطنی بیماریوں کے حوالے سے آگاہ نہیں ہوتا، وہ نہ صرف آگاہ نہیں ہوتا بلکہ عدم آگہی اور عدم علم کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو فن خان بھی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا دانشور بھی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا عالم بھی سمجھتا ہے، یعنی سمجھدار، اور پھر اپنا حق بھی سمجھتا ہے کہ وہ اس موضوع کے حوالے سے جو اس کا دل چاہتا ہے اس کو اسلام کی اور دین کی تعلیم کے طور پر پیش بھی کرے. سب سے بڑی جہالت یہ جو جہالت آ جاتی ہے، اس جہالت کی وجہ سے انسان سیدھا جہنم جاتا ہے، کہیں ہو جانے کی اس کو کوئی فرصت ہی نہیں ملتی، کیونکہ اس کے نتیجے میں تباہی ہے، اس کے نتیجے میں بربادی ہے. رمضان المبارک کے ایام ہیں. رمضان المبارک کے ایام کس لیے آتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے. رسم ہے یا پھر ہدف ہے؟ رسم ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے؟ رسم ہے یا پھر اس کے کوئی مقاصد ہیں؟ آپ ایک دفعہ ایک پروگرام اسی طرح کا کوئی کرتے ہیں، اگر آپ نے روٹین میں صرف کارکردگی رپورٹ لکھنے کے لیے یہ سوچا کہ آپ ایک درس کا اہتمام کریں گے تاکہ اپنے سے اوپر والی سطح پر یہ کہہ سکیں گے ہم نے اس موسم میں یا اس مہینے میں ایک درس کا پروگرام رکھا تھا، تو یہ کوئی ہدف نہیں ہے، یہ کوئی ہدف نہیں ہے، یہ صرف ٹالنے والی اور اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ٹھیک ثابت کرنے کی ایک کوشش ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. لیکن اگر میں آپ ایک درس کا اہتمام کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ اس درس کے نتیجے میں کچھ چیزیں سیکھ سکوں، اور اس سیکھنے کے عمل کے نتیجے میں میں اپنی زندگی کو ایک قدم اللہ کے قریب تر لے جا سکوں، اور اس قربت کے نتیجے میں میں اللہ کی رضا حاصل کر سکوں، اور اس رضا کے نتیجے میں میری معنوی زندگی کی جہتیں اور اس کے پہلو اس طرح سے بدل جائیں کہ میں اپنی معنوی زندگی میں لذت محسوس کر سکوں. اگر یہ ہے تو یہ ہدف ہے، اگر یہ ہے تو یہ پسندیدہ ہے، اگر یہ ہے تو پھر چاہے کسی محفل میں، کسی اوپر کے فورم میں، کسی تنظیمی فورم میں آپ کو رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت ہو یا نہ ہو، آپ نے ایک پاکیزہ ترین قدم اٹھایا ہے جو آپ کو آپ کے رب سے قریب تر کرتا ہے. آپ نے ذمہ داری نبھائی ہے. پہلے والے عمل میں بھی آپ نے یہی کام کیا ہے، دوسرے والے عمل میں بھی یہی کام کیا ہے، فرق کیا ہے آپ کے شعور کا؟ آپ نے تب بھی درس کا انعقاد کیا، اب بھی درس کا انعقاد کیا، تب بھی آپ نے مولوی صاحب کو بلایا، لوگوں کو بلایا، اب بھی آپ نے یہی کیا، لیکن چونکہ آپ کے شعور اور ادراک کا فرق دونوں محفلوں میں نظر آتا ہے، وہ آپ کو جہنم لے جاتا ہے، یہ آپ کو جنت لے جاتا ہے. فرق اتنا سا کہ کوئی کام آدمی اگر کرے تو اپنے ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے کرے کہ میری زندگی کا ہدف کیا ہے. رمضان المبارک، رمضان المبارک آیا ہے، کیا روٹین میں روزہ رکھوں بس، بھوکا رہوں بس، چار بجے سحری بند ہوتی ہے، ساڑھے سات بجے 7:40 پہ فرض کریں سحری کھلتی ہے، اس دوران میں میں بھوکا رہوں اور اس بھوک کی کیفیت میں جو میرا جی چاہے میں کرتا رہوں، نہ میری زبان روزہ رکھے، نہ میری آنکھیں روزہ رکھیں، نہ میرا دل روزہ رکھے، نہ میری فکر روزہ رکھے، نہ میری سوچ میں روزہ ہو، صرف اور صرف میرا کام یہ ہو کہ میں دوسروں کو بھیڑیوں کی طرح سے چیر پھاڑنا شروع کر دوں. یہ میرے اندر کا دکھ ہے، یہ میرے اندر کا دکھ ہے جو اس وقت، یعنی میں خواہش کے باوجود اس کو روک نہیں سکا کہ آپ کے سامنے بیان نہ کروں. چونکہ آپ کے سامنے بیان نہ کروں تو کس کے سامنے بیان کروں؟ ہم تنظیمی لوگ ہیں نا، اہل دین سمجھتے ہیں نا اپنے آپ کو، اہل مذہب سمجھتے ہیں. جو اپنے آپ کو اہل مذہب نہیں سمجھتے، جو اپنے آپ کو ایک لبرل انسان سمجھتے ہیں، اس لیے روٹین میں روزہ رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ان کا جی چاہتا ہے کرتے ہیں، ان سے کوئی گلہ نہیں ہے بھائی، ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، ان کے فہم دین ہے ہی اتنا. لیکن میں نہیں، آپ نہیں، ہم کس چکر میں ہیں؟ رمضان المبارک آتا ہے انسان کی تطہیر کے لیے، اس کی نجاستوں میں اضافے کے لیے نہیں. لیکن اگر اسی روزے میں میری زبان دوسروں کو چیرے پھاڑے، چیرنا پھاڑنا صرف خنجر سے نہیں ہوتا، چیرنا پھاڑنا صرف کلاشنکوف کی گولیوں سے نہیں ہوتا، میرا ایک لفظ دوسروں کے دل کو چیر دے تو یہ چیرنا کلاشنکوف کی گولی سے زیادہ خطرناک ہے. اگر میری زبان سے نکلنے والا ایک لفظ کسی کی آبرو کو ختم کر دے، کسی کی عزت نفس کو ختم کر دے، کسی کی معاشرتی آبرو کو ڈیمیج کرنے کا باعث بنے، تو آپ کے کلاشنکوف کی گولی سے یہ جو گولی چلائی ہے اس گولی کا اثر زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ زندہ رہتے ہوئے ہر روز مرتا ہے. کب سدھریں گے ہم؟ کون سدھارے گا ہمیں؟ مشکل ہماری یہ ہے کہ ابا قبا میں ہو یا تنظیمی لباس میں. چونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں نے یہ لباس پہنا ہے، چاہے یہ لباس ہے چاہے تنظیمی لباس ہے، دونوں ایک ہی کیٹیگری میں ہیں. چونکہ میں نے یہ لباس پہنا ہے جس پر اسلام کا ایک ٹیگ لگا ہوا ہے، دین کا ایک ٹیگ لگا ہوا ہے، اس لیے اب میرا ہر کام دینی ہے، چاہے بڑی سے بڑی بے دینی کیوں نہ کروں، اب میرا ہر کام دینی ہے اس لیے کہ ٹیگ لگ چکا ہے. تو مجھ میں اور طالبان میں فرق کیا ہے؟ مجھ میں القاعدہ میں فرق کیا ہے؟ مجھ میں اور داعش میں فرق کیا ہے؟ وہ بدن کو چیرتے ہیں، آپ روح کو چیرتے ہیں. बदन को चीरना नजर आता है, रूह को चीरना नजर नहीं आता। फर्क सिर्फ इतना है, रूह का जख्म मुंदमिल नहीं होता, बदन का होता है। इसलिए रूह पर लगने वाली कारी जख्म का इलाज कोई नहीं है, बदन का इलाज है। कौन मुतवज्जे करेगा, कब मुतवज्जे करेंगे, कौन करेगा, कब करेगा, हम कब होश में आएंगे, हम कब होश में आएंगे। रसूल पाक की जब शख्सियत को मैं देखता हूं, मैं अभी पढ़ रहा था, दो तरह की रिवायतें नकल हुई हैं, एक हजरत उम्मे सलमा के हवाले से और एक हजरत आयशा के हवाले से। एक रिवायत है हजरत उम्मे सलमा के हवाले से कि हजरत उम्मे सलमा की आंख खुली रात की तारीकी में गिरिए की आवाज आई, गिरिए की आवाज, उठी, परेशान हुई, देखा कमरे के कोने में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम क़िबला रुख है, मुसल्ला पे तशरीफ फरमा है, गिरिया फरमा रहे हैं, रो रहे हैं, हिचकियों की आवाजें आ रही हैं, हिलने की जरूरत नहीं हुई। देखें रसूल करीम रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, फरमा रहे हैं इलाही ला तकिलनी इला नफसी तरफत आईनिन अबदा बारिलाह, मुझे एक लम्हे के लिए भी अपनी ख्वाहिशात, अपने नफ्स और अपनी मर्जी पर न छोड़ना, एक लम्हे के लिए बारिलाह, मुझे एक लम्हे के लिए आजाद न कर देना कि कहीं मैं बह ना जाऊं। ये मजाक तो नहीं है भाई, रसूल खुदा कायनात की तमाम मखलूकात में अल्लाह के बाद सबसे बरतर हस्ती, गिरिया आंसू, यानी हम नऊज़ु बिल्लाह इल्जाम लगाएं कि रियाकारी हो रही थी या धोखा दिया जा रहा था या लोगों को सिखाने के लिए यह कर, बाज लोग इस तरह की तौजीहात करते हैं, वो भी अपने अपने गुनाहों की तौजीह के लिए, अपने गलत अमाल को पर्दे में रखने के लिए तौजीह करते हैं। रसूल पाक ने तो लोगों को सिखाने के लिए यह किया था, आइम्मा तो इसलिए रोते थे कि लोग सीखें, लोग सीखेंगे क्या मतलब है। फरमाते हैं कि बारिलाह ऐसा ना हो कि लोगों की नजरों में मेरी जिल्लत सामने आ जाए और मैं जलील हो जाऊं, ऐसा ना हो कि पर्दे हटें, कोई ऐसा काम हो जिसकी वजह से लोग मुझे तानो तशनी करने लगे। दुआ के अल्फाज हैं, मुनाजात के अल्फाज हैं, मैं मफहूम बयान कर रहा हूं आपके। जब यहां तक पहुंचे इलाही ला तकिलनी इला नफसी तरफत आईनिन अबदा बारिलाह, एक लम्हे के लिए भी मुझे मेरे नफ्स की मर्जी पर न छोड़ना, इसलिए कि वो लम्हा मेरे लिए काफी है कि मैं तबाह हो बर्बाद हो जाऊं। उम्मे सलमा से रहा नहीं गया, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा बेइख्तियार रो पड़ी, बेइख्तियार रो पड़ी, गिरिया की आवाज सुनी, रसूल करीम रुक गए, पूछा उम्मे सलमा क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो। अब हजरत उम्मे सलमा की आवाज बंद नहीं हो रही है, रोने की आवाजें, हिचकियां, पूछा कि उम्मे सलमा रो क्यों रही हो, फरमाया, अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं कैसे न रोऊं, आप अल्लाह के आखिरी रसूल, कायनात आपके लिए खल्क की गई है, आप जिस मर्तबे और जिस मकाम पर फायज हैं, आप रात की तारीकियों में जब दुनिया बेखबर सोती है तो आप क़िबला रुख होकर मुसल्ला बिछाकर रो रहे होते हैं और फरमा रहे होते हैं इलाही ला तकिलनी इला नफसी तरफत आईनिन अबदा, तो फिर मैं कैसे न रोऊं। फिर रो पड़ी, پھر اس کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو لا تکلنی الا نفسی, میری نفس کی مرضی پر نہ چھوڑنا, اگر یہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کہا کہ تم نے میرے برادر یوسف کا ذکر قرآن میں نہیں دیکھا, تم نے میرے برادر حضرت یونس کا ذکر قرآن میں نہیں دیکھا, نہیں پڑھا. حضرت یونس ایک لمحے کے لیے, ایک لمحے کے لیے غافل ہوئے تھے, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وہ جو مچھلی کے پیٹ میں جانے اور پورا جو واقعہ ہے, میں اس طرف نہیں جاتا لیکن صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں, بتانا چاہ رہا ہوں. رسول پاک اس طرح سے روتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ بھئی ہم تو صبح اٹھنے کے بعد رات کو سونے تک اور رات کو شام کو جاگنے کے بعد سونے تک, صبح سونے تک, چاہے ہم شب بیداری کر رہے ہوں یا روز بیداری, ہم تو صبح سے شام تک ملوث رہتے ہیں ان چیزوں میں, مبتلا رہتے ہیں, لیکن اللہ کوئی پکڑ نہیں کرتا. اللہ پکڑتا ہی نہیں ہے, اللہ کان بھی نہیں پکڑتا کہ او بے وقوف انسان تم تباہی کی طرف جا رہے ہو, جبکہ اللہ کا یہ دستور ہے, اس کی سنت ہے کہ جب اس کا نیک بندہ کسی برائی کی طرف جا رہا ہو تو اس کو کسی گڑے میں پھینک دیتا ہے, اس کو جب چوٹ لگتی ہے واپس لوٹتا ہے, سمجھتا ہے کہ میں کسی مصیبت میں گر گیا. اللہ کہتا ہے یہی مصیبت تمہارے لیے نعمت تھی, اس لیے کہ اس مصیبت نے تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا ہے. جو چیز تمہیں اللہ کی طرف لوٹاتی ہے وہ مصیبت نہیں ہوتی, وہ نعمت ہوتی ہے. اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ ایسے کرتا ہے. تو میں جو اپنے آپ کو مولانا سمجھتا ہوں, عالم دین سمجھتا ہوں, تنظیمی سمجھتا ہوں, اور بڑا ہی لوگوں کے درمیان با عزت اور محترم سمجھتا ہوں, مجھے تو وہ کہیں پر کسی گڑے میں نہیں گراتا, کہیں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا, کہیں مجھے کسی ایسی مصیبت میں نہیں ڈالتا. میں بڑا خوش کہ بھئی میں تو اللہ کا بہت مقرب ہوں, اس لیے کہ مجھے کبھی کسی آزمائش کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑا. دو چیزیں بیان کروں اسی زمن میں. شیخ انصاری بہت بڑی ہستی ہیں, بہت بڑی ہستی, شیخ الفقہا کہا گیا ہے ان کو. ایک رات عالم رویا میں دیکھا کہ گلی میں جا رہے تھے, پیچھے سے شیطان نے ایک پھندا پھینکا, وہ پھندا زمین پہ گرا, زمین پر گرا, ان کو وہ پھندا اپنی گرفت میں لے نہیں سکا. پیچھے مڑ کے دیکھا شیطان ہے. کہا کہ شیطان یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں آپ کو پھانسنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا تو مجھے پھانسنے کے لیے اتنی موٹی رسی؟ کہا کہ ہاں آپ قابو میں نہیں آتے. تو کہا آج تو تم نے مجھے اس میں قابو کرنے کی پوری پوری کوشش کی تھی لیکن اس کے باوجود میں بچ نکلا. کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے. تو کہا کیسے ہوا یہ؟ کہا کہ رات کو آپ کے گھر آپ کی بیگم ایک چادر لے کر آئی خرچے میں سے بچا کر, اور جب چادر گھر میں آپ کے دروازے پر یا آپ کی کھڑکی پر یا آپ کے دیوار پر جہاں پر بھی چادر لگا دی گئی تو آپ نے واپس آ کر دیکھا تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ گھر کی ضرورت تھی اس لیے میں نے خریدی ہے. تو آپ نے پوچھا یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کہا کہ وہ جو آپ مجھے خرچے میں بچا کر جو خرچہ دیتے تھے اس خرچے میں سے میں نے کم کم کر کے بچایا 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 یہاں تک کہ آج اس قابل ہوئی کہ یہ چادر خرید سکوں. تو بیگم ہمیشہ کہتی تھیں کہ بھائی وہ گھر کا خرچہ کم ہے, آپ مزید پیسہ دیں مزید پیسہ دیں. یہ جو ہے ضرورت کے مطابق دیتے تھے, اس سے زیادہ نہیں دیتے تھے, اور باقی سارے کام کہتے تھے کہ بھائی یہ ہمارا نہیں ہے, اس میں ہمارا حق نہیں آئے. تو کہتے ہیں کہ کل رات کو جب آپ کا جی چاہ رہا تھا کہ آپ کوئی پیسہ دیں لیکن جب آپ نے یہ دیکھا تو کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو پیسے آپ کو دیتا ہوں اس پیسے میں سے بھی بچایا جا سکتا ہے. जब उसमें से भी बचाया जा सकता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी जरूरत पूरी हो रही है। लिहाजा जो मैंने सोचा था कि पैसे दूं, उस सोच से मैं वापस आ गया हूं, अब पैसे नहीं दूंगा, आपको कोई जरूरत नहीं है, आपका खर्चा हो रहा है। कहा कि जब आपने ये इरादा किया तो मेरी जो मोटी रस्सी थी वो आपकी गर्दन पे पड़ने के बावजूद आपको अपनी गिरफ्त में ले नहीं सकी, आप जो है आजाद रहे और मैं अपना सा मुंह लेके रह गया। कहा अच्छा, तो तुम मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ रस्सियां बनाते हो? कहा हाँ। कहा यानी ये एक वाकया है खुद। इसके बाद एक और शख्स को पता चला कि शेख अंसारी ने ये आलम रोया में देखा है। कहा कि मैं जरा शैतान से मिलता हूं, मैं भी उससे पूछता हूं कि भाई शेख अंसारी के लिए इतनी मोटी रस्सी तुमने बनाई है, मेरे लिए कौन सी रस्सी बनाई है? तो बड़ी कोशिश की, शैतान से मुलाकात हो गई। जब मुलाकात हुई तो कहा कि हाँ भाई, मैंने शेख अंसारी से ये वाकया सुना था कि तुमने उनको फांसने की बड़ी कोशिश की और वो गर्दन छुड़ा के भाग निकले, और उनकी रस्सी भी बड़ी मोटी थी, मेरे लिए कौन सी रस्सी है वो जरा मुझे दिखा दो। तो शैतान ने जवाब में कहा कि तुम्हें किसी रस्सी की जरूरत है ही नहीं, तुम तो, तुम्हें इशारा नहीं चाहिए, बल्कि तुम मुझे देख के ही चलते हो। जो मुझे देख के चल रहा हो उसको ना इशारे की जरूरत है ना किसी रस्सी की जरूरत है, तुम किस दुनिया में हो भाई? रसूल करीम की बारगाह में एक बंदा आया, कहा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है कि आज तक उसने मुझे किसी मुसीबत में नहीं डाला। कहा क्या मतलब? कहा कि मेरी तो जिंदगी इतनी अच्छी गुजर रही है कि मेरे घर के दीवार के ऊपर, घर की दीवार के ऊपर मुर्गी ने आके अंडा दिया, मेरी अपनी मुर्गी थी, उसने अंडा दिया, वो अंडा भी गिरा नहीं और मैंने जाके आराम से अंडा उठा लिया। वरना घर की दीवार के ऊपर जाके मुर्गी अंडा दे तो फिर वो अंडा कैसे लुढ़क कर या उधर गिरेगी या इधर गिरेगा या उधर गिरेगा। मैं चाहता हूं आप मेरे घर आकर खाना खाएं। रसूल पाक ने फरमाया, आऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह की पनाह कि मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे घर से खाना खाऊं। कहा क्या मतलब? कहा कि तुम अल्लाह से इतने दूर हो कि अल्लाह तुम्हें काबिल आजमाइश और काबिल मुसीबत समझता ही नहीं है। हमारी मिसाल ऐसी है, हमने जो लिबास पहना है इस लिबास की वजह से, हमने जो लिबास चाहे तंजीमी हो चाहे कपड़े का लिबास हो, उसकी वजह से हमने ये समझ लिया है कि हम बहुत पाकीज़ा हैं। गौर नहीं करते, फमई यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरहू वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरहू। बरादरान अजीज, ये जो महीना है ये महीना कोई मामूली महीना नहीं है कि आया और गुजर गया, नहीं भाई ऐसा नहीं है। इसका एक एक लम्हा हमारी पूरी जिंदगी से ज्यादा अहम है, एक एक लम्हा। ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है। इस मुबारक और मुकद्दस महीने का एक लम्हा अगर मैं अल्लाह के लिए गुजारता हूं, 80 साल की वो इबादत जिसमें ये रात जिसको आप शबे कदर कहते हैं न हो, 80 साल 82 साल ऐसी जिंदगी पर इस मुबारक और मुकद्दस महीने का एक लम्हा भारी है। अगर तराजू के पलड़े में रखें तो ये जो एक लम्हा है ये भारी है, वो जो 80, 82, 85, 90 साल हैं वो हल्के हैं। इसका मतलब ये है कि इस मुकद्दस महीने का एक एक लम्हा ऐसा होना चाहिए जिसको मैं अपनी तामीर और तरक्की पर खर्च कर सकूं, अपने इरादों पर। रमजान का सबसे बड़ा फायदा क्या है? इरादे इंसान के मजबूत हो जाते हैं, सबसे बड़ा फायदा। यानी आप खुद देखते हैं ना कि आपको शदीद प्यास लगी है, शदीद भूख है, جسم جو ہے اس کو اس وقت شدید طلب ہے. آپ کے فریج میں کھانا بھی ہے, آپ کے فریج میں انڈے بھی ہیں, آپ کے فریج میں ٹھنڈا پانی بھی ہے, شربت بھی ہے, آپ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں. کیوں؟ ارادے کا استحکام, ارادہ مضبوط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے, اس لیے منع ہونا ہے. اللہ نے صرف کھانے سے منع کیا, غیبت سے منع نہیں کیا ہے, تہمت سے منع نہیں کیا ہے, کردار کشی سے منع نہیں کیا ہے, دوسروں کی روحوں کو زخمی کرنے سے منع نہیں کیا ہے, مغلظات بکنے سے منع نہیں کیا ہے, دوسروں کو معاشرے کے اندر برہنہ کرنے سے منع نہیں کیا ہے. تو وہاں پر کیوں اللہ کا حکم نظر نہیں آتا؟ پیٹ کے معاملے میں اللہ کا حکم نظر آتا ہے, اس لیے کہ رسم بنا لیا ہے, اس لیے کہ ہم نے اس کو رسم بنا لیا ہے. رسم, رسم سے نکالیں اس کو, رسم سے نکالیں. جب تک آپ ان عبادات کو رسم اور روٹین سے نکال کر روح کی تقویت کا ذریعہ نہیں بناتے, اس وقت تک وہ عبادت عبادت ہے ہی نہیں, وہ عبادت نہیں آئے. وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے وقت گزاری کے لیے کوئی کام شروع کیا ہے, جیسے بعض لوگ تاش کے پتے جمع کر کے رمضان میں تاش کھیلتے ہیں, بعض لوگ لڈو کھیلتے ہیں. پوچھو کیوں؟ کہنا وہ دن نہیں گزر رہا, اس لیے جو ہے ہم دن گزار رہے ہیں, ٹائم گزار رہے ہیں تاکہ روزہ اچھا گزر جائے. یعنی روزے کا مطلب بھوک ہے صرف, روزے کا مطلب صرف پیٹ میں کھانے اور پینے کی کسی چیز کا نہ جانا ہے. نہیں بھائی, یہ روزہ نہیں ہے, یہ روزہ نہیں ہے. روزہ کیا ہے؟ روح کو اتنا لطیف بنا دو, اتنا لطیف بنا دو کہ ایک آیت نگاہوں کے سامنے سے گزرے تو آپ اس آیت کو پڑھ کر بے اختیار رو پڑو. اپنی روح کو اتنا لطیف بنا دو کہ جب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی مناجات کا ایک جملہ نگاہ سے گزرے, ایک جملہ, تو وہ ایک جملہ آپ کو تڑپا دے, روح اتنی لطیف ہو جائے. جب آپ کسی نیک انسان کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھ لو تو وہ واقعہ فوراً آپ کو اتنا منفعل کر دے, اتنا رد عمل پر اکسائے کہ آپ کی پوری روح اس واقعے سے متاثر ہو. ورنہ اگر پتھر بننا ہے تو پتھر کے لیے روزہ اور غیر روزے کا کوئی فرق نہیں ہے. اپنی روح کو لطافت, اپنی روح کو پاکیزگی, اپنی روح کو آئینے کی طرح سے شفاف بنانا, یہ وہی مہینہ ہے. مجھے نہیں پتا یہاں پر آپ کے یہاں کلچر کیا ہے, بعض معاشروں میں کلچر یہ ہے کہ سال کے بعد مخصوص ایام میں گھر کا سارا سامان باہر نکال کر گھر کی پوری طرح سے دھلائی کرتے ہیں, صفائی کرتے ہیں, پینٹ کرتے ہیں, ہر طرح سے اس کو سال میں ایک دفعہ ضرور کرتے ہیں تاکہ نئے سرے سے ایک پاکیزہ اور نئی زندگی بسر کر سکیں. آپ اپنی جن کے پاس گاڑیاں ہیں لے کے نہیں جاتے ہیں اس کی سروس کے لیے؟ کیوں لے کے جاتے ہیں؟ کیوں؟ گاڑی بظاہر صاف ہوتی ہے لیکن آپ جا کے سروس کرواتے ہیں, فل سروس, صرف دھونا نہیں, فل سروس کرواتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گاڑی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ سروس ضروری ہے, فل سروس ضروری ہے. کیا انسان کو اس کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ اگر ایک ہفتہ گاڑی کی ونڈ سکرین کو دھوئیں نہیں, پانی کے ساتھ دھوئیں نہیں, تو اس کے بعد آپ کو باہر کی چیزیں نظر آنا بند ہو جاتی ہیں یا کم نظر آنے لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شفافیت ختم ہو گئی. تو کیا انسان کی روح اس آئینے سے, اس شیشے سے کم ثقیلہ ہے؟ نہیں, انسان کی روح زیادہ ثقیلہ ہے. چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ اس روح کو متاثر کرتا ہے, چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ, چھوٹے سے چھوٹا عمل اس روح کو متاثر کرتا ہے. جب چھوٹے سے چھوٹا عمل اس روح کو متاثر کرتا ہے تو علاج کیا ہے؟ فوری طور پر روح کی صفائی, पूरी तौर पर रूह को धोना। रूह को धोया कैसे जा सकता है? गिरिया के जरिए से। रूह को धोया कैसे जा सकता है? आहो बुका के जरिए से। रूह को कैसे धोया जा सकता है? अश्कों के जरिए से। अश्क, लेकिन अश्क मसाइब आले मोहम्मद में नहीं, वो अपनी जगह इंतहाई गिरा कदर है, लेकिन रूह के गुनाहों को धोने के लिए नहीं है वो, वो किसी और मकसद के लिए है। ये जो रूह की शफाफियत का जरिया है, ये नदामत है। नदामत, शर्मिंदगी, अपने अमाल के बुरेपन का एहसास पैदा करना अपने अंदर कि मैं कितना बुरा हूं, और उस बुराई के एहसास के नतीजे में शर्मिंदगी और उस रऊनत को तोड़ना, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना, नदामत का एहसास पैदा होना और उस नदामत के नतीजे में अश्कों का इंसान की आंखों से बरसना, उसके नतीजे में रूह पाकिजा हो जाती है, उसके नतीजे में रूह शफाफ हो जाती है। वो जो हैवानियत का गलबा होता है रूह पर, उस हैवानियत के गलबे को रोकने के लिए ये अश्क इंतहाई जरूरी है। ये अश्क इंतहाई जरूरी है हैवानियत के गलबे को रोकने के लिए। ये ज़हन में रखें, मैं बार बार कहता हूं, हैवानियत के गलबे को रोकने के लिए। हमने अभी तक समझा नहीं है इंसान को, अपने आप को समझा नहीं है। अपने अंदर देख लें, झांक लें, गौर करें कि हम कितने परसेंट हैवान हैं, कितने परसेंट इंसान हैं। गौर कर लें, हैं तो हम हैं ही हैवान। हैवान नातक हमें इसीलिए कहा जाता है, बोलने वाला हैवान। बाकी जितने हैवान हैं वो बोलने वाले नहीं हैं, सोचने समझने वाले नहीं हैं। हम उन हैवानों में से एक किस्म है जो बोलने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, जो सोचने वाले हैं। लेकिन यही हैवान नातक रूह के एतबार से भी या हैवान है या इंसान है। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चा इंसान पैदा होता है, इसलिए कि उसकी रूह फितरत के ऐन मुताबिक होती है। लेकिन जब यही बच्चा जमाने के गुजरने के साथ साथ बढ़ता है आगे, अब अगर उसके अंदर हैवानी खसूसियात, हैवानी आदतें जड़ पकड़ती चली जाएं, तो फिर उसकी इंसानियत कम होती चली जाती है, हैवानियत बढ़ती चली जाती है। जो शख्स जबान से दूसरों को तकलीफ देने का आदि हो जाए, वो शख्स इंसान नहीं है। सर पर्दा हटने की देर है, वो इंसान नहीं है। अल्लाह ने पर्दा रख लिया तो एहसान किया है। वो शख्स क्या है? वो शख्स सांप है, वो शख्स बिच्छू है, वो शख्स वो जानवर है जिसकी जबान से दूसरों को नुकसान पहुंचता है। जो शख्स दूसरों की रूहों तक को जख्मी करता है, चीरता फाड़ता है, लफ्जों के ऐसे नश्तर बरसाता है, वो अपने आप को इंसान ना समझे, वो इंसान नहीं है। वो अगर इंसान होता तो दूसरों की रूहों को चीरता फाड़ता नहीं। कैसे पता चलेगा कि ये इंसान है या नहीं? मैं दो तीन वाकयात बताता हूं, अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। सलावत भेजें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मताफ में थे, आपने बार बार ये वाकया सुना होगा। मताफ में जाए तवाफ खाने काबा के इर्द गिर्द, जैसे लोग कुछ तवाफ कर रहे होते हैं, कुछ बैठ के तस्बीह और तहलील कर रहे होते हैं, तशरीफ फरमा थे, लोग तवाफ कर रहे थे, सहाबी साथ में बैठे हुए थे। अर्ज किया, या अबना रसूलल्लाह मा अक्सर अल हजीज, देखिए इस साल कितने ज्यादा हाजी आए हैं। इतनी बड़ी तादाद है हाजियों की जो खाने काबा के इर्द गिर्द तवाफ कर रहे हैं। उसकी तरफ देखा, دیکھنے کے بعد سر اٹھا کے فرمایا کہ ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، حاجی کتنے کم ہیں اور چیخنے چلانے والے جانور کتنے زیادہ ہیں. کہا یا ابن رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ کہا قریب آؤ، قریب لائے. ہاتھ کا اشارہ کیا، آنکھوں پر جو پردہ تھا وہ پردہ ہٹ گیا. اب کیا دیکھتے ہیں؟ وہی جگہ ہے جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہی خانہ کعبہ ہے، وہی مطاف ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے. ایک تبدیلی ہے، وہ کیا ہے؟ جو انسان گھومتے ہوئے طواف کرتے ہوئے احرام میں نظر آ رہے تھے، اب ان میں کوئی کتا نظر آ رہا ہے، کوئی خنزیر نظر آ رہا ہے، کوئی بچھو نظر آ رہا ہے، کوئی سانپ نظر آ رہا ہے، کوئی بھیڑیا نظر آ رہا ہے، کوئی لومڑی نظر آ رہی ہے. یعنی ہر انسان ان اپنی عادتوں کے مجسمے کے طور پر نظر آ رہا ہے جو اس کے اندر جڑ پکڑتی چلی گئی ہیں. یہ حقیقت ہے، انسان ہے، باطن ہے انسان. اس وقت ہم بچے ہوئے کس چیز سے؟ کہ ایک دوسرے پر کشف ہوں، ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے اندر سے، ایک دوسرے کے باطن سے، ایک دوسرے کے اندر والے انسان سے آشنا ہوں، اس سے ہم بچے ہوئے. یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ نے، آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہم پر جو ہمارے گناہوں پر تو نے پردہ ڈالا ہے ان پردوں کو ہٹا نہ دینا. چونکہ پردے ہٹ گئے تو پھر تباہی شروع ہے، اس لیے کہ پردے جیسے ہی ہٹیں گے پتہ چل جائے گا بھئی یہ تو انسان نہیں تھا، یہ تو خنزیر تھا، یہ تو کتا تھا، یہ تو سانپ تھا، یہ تو اژدہا تھا، یہ تو بھیڑیا تھا. یعنی اس وقت جس کیفیت میں ہم ہیں اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ ہم میں کون سے حیوان کی خصوصیات زیادہ حاوی ہیں ہم پر. یہ کسی خلائی مخلوق کی بات تو نہیں ہو رہی، میری بات ہو رہی ہے، اپنی، آپ کی بات ہو رہی ہے، ہم سب کی بات ہو رہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عجیب فرمایا، عجیب، لو تکاشفتم ما تدافنتم. جملہ کیا ہے ذرا یاد کر لیں، لو تکاشفتم ما تدافنتم. تکاشفتم یعنی ایک دوسرے پر کشف ہو جانا. آپ نے یہاں پر دروازے پر پردہ لگا دیا، پیچھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، پیچھے والوں کو آگے کا نہیں پتا کہ آگے کیا ہو رہا، پردہ ہے. لیکن جیسے ہی پردہ ہٹ جائے اس کو کہتے ہیں کشف ہو جانا. کشف، لو تکاشفتم، اگر ایک دوسرے پر کشف ہو جاؤ، پردے ہٹ جائیں، باطن نظر آ جائے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر تم ایک دوسرے پر کشف ہو جاؤ تو تمہاری لاشیں پڑی ہوں گی لیکن ایک دوسرے کی لاشیں بھی دفنانے کے لیے آمادہ نہیں ہوگے، تم بھاگ جاؤ گے، کہو گے میں اس لاش کو نہیں دفناتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ جب قرآن کریم میں پڑھتے ہیں لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کچھ دوسرے کی غیبتیں نہ کریں. غیبت نہ کریں کا کیا مطلب ہے؟ اس کی برائی بیان نہ کرو، اس کے کپڑے نہ اتارو، اس کے عیوب بیان نہ کرو. گناہ ہے، صرف یہ گناہ آخرت کے حوالے سے نہیں ہے، تم خنزیر بن جاؤ گے، تم مردار بن جاؤ گے، اس کا کچھ نہیں جاتا، جاتا تمہارا ہے، اس کو ملتا ہے، تمہارا جاتا ہے. لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم، کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ لحم ایحب بعضکم بعضا ان یاکل لحم اخیہ میتتا، کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ تمہارے مردہ بھائی کی لاش پڑی ہو اور تم جاؤ اور اس لاش کو کاٹ کر چیر کر اس کو کھانا شروع کر دو؟ یہ جو غیبت ہے یہ ہے، واضح طور پر قرآن آیت ہے، یہ کوئی تفسیر نہیں ہے، قرآن کی واضح آیت ہے. اب مجھے بتائیں ہم کتنی دفعہ اپنے آپ کو روکتے ہیں، کب روکتے ہیں؟ रोकते हैं, कौन बोलेगा और कौन सुनेगा? अगर हमने इंसान बनना है तो यही महीना है। 16 दिन गुजर चुके हैं, 14 दिन बाकी हैं, शबे कदर में एक हफ्ता नहीं रहा बाकी, और अगर हमने कुछ बनना है तो इन्हीं दिनों में बनना है। अगर हमने अपने अंदर कोई तब्दीली लानी है तो इन्हीं दिनों में लानी है। राह चलते हुए आपने देखा होगा बाज़ औक़ात गाड़ियों से टकराकर कुत्ते मरे पड़े होते हैं साइड पे। आप भी गाड़ी में जा रहे हो, सामने कुत्ते की लाश पड़ी हुई हो, सीना चिरा हुआ हो, बदन के मुख्तलिफ हिस्से नजर आ रहे हो, कीड़े पड़े हुए हो, आप गाड़ी वहां पर रोकेंगे उतर कर देखने के लिए कि भाई इसके अंदर क्या है, क्या हुआ है इसको? रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? रोकेंगे या नहीं? नहीं रोकेंगे। क्यों? इसलिए कि घिन आती है, यही वजह है ना, घिन आती है। जब घिन आती है तो आप करीब रुकते भी नहीं है, बल्कि रास्ता जरा दूर करके साइड से गुजर के निकल जाते हैं। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, फरमाते हैं कि लौ तका शफ तुम मातदाफन, तुम तुम्हारी तो हकीकत उस गले सड़े कुत्ते की लाश जैसी है। अगर मर जाओ तो एक दूसरे को नहीं दफनाओगे, उसी तरह जिस तरह से कुत्ते की लाश को देख के तुम दूर से निकल जाओगे, एक दूसरे की लाश से भी दूर से निकल जाओगे, करीब नहीं जाओगे। किसके लिए? मेरे लिए है। किसी आसमानी मखलूक के लिए नहीं है, किसी समंदरी मखलूक के लिए, मेरे लिए और आपके लिए। मुझे और आपसे कहा कि भाई तुम ऐसे हो, तुम कोई और नहीं। यकीन करो, इंतजार न करो, जब वो दिन आ जाए तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी बाकी नहीं है। इसलिए खुदा रा, खुदा रा, खुदा रा, अपने अंदर के इन बुतों को तोड़ें, इन बुतों को तोड़ें। ये इस्लाम का बुत है ना हमारे अंदर के, हम बड़े मुसलमान हैं, बड़े मोमिन हैं, पक्के मोमिन हैं, इन बुतों को तोड़ें। इन्हीं ने हमें दुनिया में भी रुसवा करना और आखिरत में भी रुसवा करना। अपने बारे में ये समझें कि माशरे के सबसे गुनाहगार तबकात में हम शामिल हैं, ये समझें। नहीं है कि आप माशरे के मुकद्दस तरीन तबकात हैं और सारे जहन्नमी हैं और हम सिर्फ जन्नती हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जिनमें यह शऊर नहीं है उनकी निजात हो सकती है, लेकिन जिनको अल्लाह ने यह शऊर दिया है और इस शऊर के दिए जाने के बाद, मस्जिद की महफिल मिलने के बाद, दुआए कुमेल की महफिल मिलने के बाद, दुरूस की महफिलों के मिल जाने के बाद, फिर भी अगर हम उनसे बदतर रहे तो फिर वो तो जन्नत जाएंगे, बाद में हमसे पूछेंगे तुम तो हमें जन्नत की तरफ बुलाते थे, खुद जहन्नम में क्यों जल रहे हो भाई, क्यों जहन्नम में हो? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, हमें अहले दुआ बनने की तौफीक अता फरमाए, हमें अहले मुनाजात बनने की तौफीक अता फरमाए, हमें अहले जिक्र बनने की तौफीक अता फरमाए, हमारे अज़ा व जवारह को गुनाहों से बचाने की सआदत नसीब फरमाए, हमारी रूह को इंसानी रूह बनने की तौफीक अता फरमाए, हमारी फिक्रों को इंसानी फिक्र बनने की तौफीक अता फरमाए। हर वो अमल जिससे हम गुमराही की तरफ जाएं, हमें उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। बारिल्लाह हम बहुत गुनाहगार हैं, बहुत खताकार हैं, बहुत आलूदा हैं। बारिल्लाह अगर तेरी नजरें इनायत ना हो तो दुनिया में तो खसारा है ही, आखिरत में भी खसारा। बारिल्लाह वो रास्ता जिस पर चलने के बाद हम दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू हो सकते हैं, उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। बारिल्लाह हमारी रूहों को इमाम असर की रूह पुरफतूह से और रूह मुनव्वर से मुत्तसिल फरमा। बारिल्लाह हमारे अंदर की नजासतों को दूर फरमा। बारिल्लाह हमें सिद्क दिल से तौबा की तौफीक अता फरमा। बारिल्लाह हमें इंसान बनने की तौफीक अता फरमा। बारिल्लाह हमें हैवानियत से निकलने की सआदत नसीब फरमा। बारिल्लाह जो कुछ हम कहते हैं और जो कुछ हम सुनते हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। बारिल्लाह हमें कुरान का कारी बना दे, आमिल कुरान बना दे। बारिल्लाह तुझे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का वास्ता है, हमें मुनाजात की लज्जतों से आशना फरमा। बारिल्लाह हमें दुआओं की लज्जतों से आशना फरमा। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سب مل کر صلوات بھیجیے تین دفعہ بر محمد و آل محمد. یار کوئی کام کی بات کرو, جو چیز آپ کی آخرت بھی تباہ کر دے اور آپ کی دنیا کو بھی تباہ کر دے اس میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب تک جتنی خبریں آپ تک پہنچی ہیں, سچ جھوٹ جتنی بھی تھیں, ان میں سے سچ کو الگ کرنے کی کوشش کرو, ٹھیک ہے, اور کوشش کرو کہ قوم کی کوئی خدمت کر سکو. بس دیکھیں یہ راتیں جو ہیں نا, ان کاموں پہ خرچ نہ کرو جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں ڈیمیج ہوں. ٹھیک ہے, الیکشنز ہوں یا میدان سیاست, اگر ہم جائیں تو ہمیں پاک و پاکیزہ جانا چاہیے اور پاک و پاکیزہ ہی نکلنا بھی چاہیے. اگر ہم آلودہ ہو کر نکلتے ہیں تو وہ ہمارے لیے جہنم ہے. جہنم کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. اس لیے کوشش کریں جب ان معاملات میں جائیں تو مکمل دیانت کے ساتھ جائیں اور اپنی دیانت کی حفاظت بھی کریں. لیکن اگر یہ کام نہ کر سکیں تو اپنے لیے آگ نہ خریدیں. یہ ایام آگ بجھانے کے ہیں, آگ جلانے کے نہیں ہیں. دیکھیے جو آپ کے معدے میں جانے والی چیزیں ہیں, معدے میں, ان سے تو مکمل طور پر آپ کو منع کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو چیزیں آپ کے معدے میں نہیں جاتی ان کے حوالے سے کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں پر ایک کل پرسوں میں نے کئی لوگوں سے یہ دیکھا, وہ یہ غلطی کرتے ہیں, تو اس لیے یہ عرض کر لوں. بعض لوگ سفر پہ نکلتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کل میں نے سفر پہ جانا ہے, تو صبح سحری کھاتے نہیں ہیں, کہتے ہیں میں ناشتہ کر کے نکلوں گا چونکہ کل تو میں مسافر ہوں, ویسے ہی میرا روزہ نہیں ہوگا. بھائی یہ جو اس طرح سے اپنا روزہ گھر میں خراب کر کے نکلتے ہیں نا, 60 روزے رکھنے پڑیں گے, 60 روزے. جب تک آپ اپنے شہر میں ہیں آپ پر واجب ہے روزہ رکھنا. جب آپ نے سفر کرنا ہو, سفر کریں, شہر کے حدود سے نکل جائیں, حد ترخص جس کو کہا جاتا ہے وہاں سے نکل جائیں, ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں پر آپ شہر کی دیواروں کو نہ دیکھ سکیں, شہر کے اذان کی آواز نہ سن سکیں, اور اس وقت جو ہے اگر آپ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں بشرطے کے ظہر اور زوال کے بعد کا ٹائم نہ ہو, زوال سے پہلے کا ٹائم ہو. اور اگر زوال کے بعد آپ نکلے ہیں تو پھر وہ دن آپ مکمل کریں گے, وہ دن آپ کا روزے کا ہوگا. اس لیے اس طرح کے احکام سیکھنے کی کوشش کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ عدم علم اور نادانی کی وجہ سے ہم اپنی عبادتوں کو برباد کر دیں. صلوات بھیجیں پر محمد والے. کوئی اور مفید سوال ہے؟ میں آپ کا سوال ایگزیکٹ سمجھ نہیں سکا, ذرا قریب آ جائیں. سمجھ نہیں پایا میں, تھوڑا سا اگر بالکل ہے بجائے. دیکھیں دو چیزیں الگ الگ ہیں, ان دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھیں. روزہ رکھنا یا نہ رکھنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے, رمضان المبارک کی برکتیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے. جو مریض ہے روزہ رکھنے کی برکتوں سے تو وہ محروم ہے چونکہ مریض ہے, لیکن باقی برکت کے تمام دروازے تو کھلے ہوئے ہیں نا, تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس لیے اگر آپ نے اللہ کے حکم کی اطاعت میں روزہ نہیں رکھا تو اس اطاعت کی جو برکت ہے وہ بھی آپ کو مل رہی ہے. یعنی یہ نہ سمجھیں کہ روزہ کھانا یعنی محرومیت, نہیں ہے, نہیں ہے. اصل چیز ہے آپ کی اطاعت.
अल्लाह को आपका भूख नहीं पहुंचता, नहीं आपका भरा हुआ पेट पहुंचता है। अल्लाह तक जो चीज पहुंचती है वो आपकी नियत है कि आप कर क्या रहे हैं। अगर अल्लाह की इताअत कर रहे हैं तो उसकी निगाह में आपका कद काठ बुलंद होता चला जा रहा है, नाफरमानी कर रहे हैं तो आप बोने बनते चले जा रहे हैं। लिहाजा अगर कोई शख्स रोजा नहीं रख पाता, फर्ज करें बीमारी की वजह से, सफर की वजह से या किसी भी और उजर की वजह से नहीं रख पाता, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो कुरान भी नहीं पढ़ सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि वो मुनाजात भी नहीं कर सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि वो रोजादारों की खिदमत भी नहीं कर सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी यतीम के सर पे हाथ भी नहीं फेर सकता और उसकी जरूरत भी पूरी नहीं कर सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी गरीब घर के अंदर इफ्तारी का सामान भी नहीं पहुंचा सकता। हजार ऐसे काम हैं जो इस मुकद्दस महीने में बाकी दिनों की निस्बत बहुत ज्यादा फजीलत का बायस है। एक रोजा न रखने से सारी फजीलतें आपके हाथों से निकलती नहीं है, दरवाजे खुले हुए हैं, लिहाजा उनसे भरपूर तौर पर फायदा उठाने की जरूरत है। मेरा ख्याल आप यही जानना चाह रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई सवाल ना हो जी। देखिए मैंने जो इनके सवाल को गोल कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हालात हाजरा से बेखबर रहे, ये नहीं है। अगर आप दुश्मनों की चालों को समझने के लिए खबरें सुनते हैं तो ये इबादत है, वक्त गुजारी के लिए सुनते हैं तो वो मुबाह है, ज़ाया है टाइम आपका। आपकी नीयत पर डिपेंड करता है। आपके इर्द गिर्द अगर इस्लामी सल्तनत, इस्लामी रियासत, इस्लामी उम्मत पर हमले होते हैं और आप उस खबर को सुनते हैं, उस पर गौर करते हैं, दुश्मन को पहचानते हैं, दोस्त को पहचानते हैं, तो ये भी उसी तरह से इबादत है। लिहाजा इस तसव्वुर को कम अज़ कम निकाल दें कि भाई इसका मतलब ये है कि रोज़े में आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो है कुरान पढ़ना है। नहीं, ये नहीं है। कुरान भी ज़रूर पढ़ना है और मुसलमानों के हालात के हवाले से बाखबर भी ज़रूर रहना है। यमन का मसला देखें, बाज़ औक़ात हम रिवायात की रोशनी में देखते हैं। पहली बात तो यह है कि यमन आखिरुज़्ज़मान के वाक़ात और ज़ुहूर इमाम के वाक़ात के पस मंज़र में अगर देखा जाए तो यमन की बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ी अहमियत है, इसमें कोई शक नहीं। यमन पर सियाह परचम वालों के हमले के हवाले से रिवायात मौजूद हैं, यमन की जंगों के हवाले से रिवायात मौजूद हैं, यमन के लोगों के क़याम के हवाले से रिवायात मौजूद हैं, यमन के अवाम की तबाही के हवाले से रिवायात मौजूद हैं। जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो तमाम की तमाम चीज़ें रिवायात में, अहादीस में मौजूद हैं, जिनकी बुनियाद पर बाज़ लोग फिर पेश गोइयाँ शुरू कर देते हैं भाई इमाम ज़मा का ज़हूर करीब है, ये कहा जाता है ना। आप भी मेरा ख्याल है इसी पस मंज़र में बात कर रहे हैं, ऐसा ही है। देखिए इन तमाम वाकयात को ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए और उसके साथ इमाम ज़मा के ज़ुहूर के मसले को भी ज़रूर सामने रखना चाहिए। लेकिन इमाम ज़मा के ज़ुहूर की अलामतें जो हैं वो दो तरह की हैं, एक हैं हतमी अलामतें, एक हैं गैर हतमी अलामतें। जो हतमी अलामतें हैं वो हैं जिनके वक़ू पज़ीर होने के बाद हर सूरत में इमाम ज़ुहूर फरमाना है। गैर यकीनी या गैर हतमी अलामतें जो हैं उनमें मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ पेश आने वाले वाक़ियात हैं। यमन पे आज हमला हुआ है, मुमकिन है कल ऐसा वक्त आए कि इससे बड़े हमले हों, तो फिर ये वो अलामत तो नहीं हुई। अगरचे अब भी वही हमला हो रहा है तब भी वो हमला होगा, लेकिन वो अलामत ज़्यादा यकीनी होगी इसलिए कि वो क़ुर्ब ज़ुहूर की अलामतों में ज़्यादा मुसद्दिका रिवायत होगी। लिहाजा इस तरह के जितने भी वाकयात हैं इसको जुहूर के साथ नथी करके ये समझ लेना कि अब जो है जुहूर पजीर हो गए या होने वाले हैं। मिस्र में फलान शख्स उठा है तो वो जो है जो रिवायात में फलान शख्स की अलामतें दी गई हैं वो उस पर मुंतबिक होती हैं, इसलिए जो ये वही है। या बाज़ लोगों ने
حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی کے حوالے سے وہ روایت شروع کر دی تھی ایک زمانے میں کہ بھئی یہ وہ سید حسنی ہیں, ان کا ایک ہاتھ ڈیمیج ہے, فلان ہے فلان ہے. بھئی آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ حتمی چیزوں کو غیر حتمی چیزوں کے ساتھ اس طرح سے مخلوط کر دیں کہ اگر کل اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے اور یہ وقوع پذیر نہیں ہوتا تو لوگوں کے ایمان کو آپ کمزور کر دیں. دیکھیں بھئی ایسا تو نہیں ہوا, ایسا نہ کریں. ان چیزوں کو اس حوالے سے ضرور دیکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے, اس حوالے سے ضرور دیکھیں گے دشمن کیا کیا ناپاک ارادے رکھتا ہے, اس حوالے سے ضرور دیکھیں گے یمن کی جنگ کے اور ان حملوں کے اثرات عالم اسلام پر, امت اسلامی پر اور عالم تشیع پر بالخصوص کیا نکل سکتے ہیں. اس حوالے سے ضرور دیکھیں کہ وہاں پر اگر دشمن کامیاب ہوتا ہے تو اس کامیابی کی کامیابی کے اثرات باقی خطوں پر کیا نکلتے ہیں. اس وقت وہاں پر جتنے بھی دشمن اکٹھے ہیں وہ دشمن آپس میں بھی ایک نہیں ہے لیکن آپ کے مقابلے میں ایک ہے. لہذا ان چیزوں سے آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہی چیزیں آپ کے معاشرے میں رونما ہوتی ہیں تو یہاں پر آپ کے کون کون سے دشمن ہیں اور ان دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی کیا تیاری ہے. اس حوالے سے ضرور غور و فکر کرنا چاہیے, نظر رکھنی چاہیے, دشمنوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے, ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے, اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے پوٹینشیل کو بھی دیکھنا چاہیے, اپنے آپ کو اس حوالے سے منظم کرنے کی جدوجہد بھی کرنی چاہیے, کوشش بھی کرنی چاہیے, شعور عام کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے, لوگوں کو ذہنی طور پر آمادہ کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. یہ تمام چیزیں ہمارے فرائض میں شامل ہیں, ضروری ہیں. لیکن صرف یہی نہیں ہے, ان کے ساتھ باقی تمام چیزیں بھی شامل ہیں. اور یہ جو آمادگی ہوتی ہے, روح کی آمادگی, فکر کی آمادگی, یہ صرف باخبر رہنا ہی کافی نہیں ہوتا, اپنے آپ کو اندر سے بھی تیار کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے ہمیں شعوری طور پر جدوجہد کی ضرورت ہے, گروپس بنانے کی ضرورت ہے, سٹڈی سرکلز بنانے کی ضرورت ہے, آپس میں بیٹھ کر مسائل کے حوالے سے گفتگو اور بحث و تمہیز کی ضرورت ہے, اپنے ارد گرد جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اب آئندہ آنے والے ان دو تین سالوں میں, چار سالوں میں, دہائی میں, دو دہائیوں میں جو کچھ آپ کے اس خطے میں رونما ہونے والا ہے اس کے حوالے سے با بصیرت بصیرانہ تجزیہ تحلیل اور اس کے حوالے سے پیش گوئیوں کی ضرورت ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے, امکان پذیر ہو سکتا ہے. افغانستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے, بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے, خیبر پختونخوا کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے, اس وقت طالبان اور داعش کے درمیان پاکستان کے اندر جو پیچ اپ ہونے جا رہا ہے اس کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے, اور پھر خود طالبان اور افغانستان کے طالبان اور پاکستان کے ان داعشیوں کے درمیان جو اختلافات اور خلیج پیدا ہو رہی ہیں اس کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے, کون سی قوتیں کس کے ساتھ مستقبل میں کھڑی ہوں گی ان کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت. ہزار موضوعات ہیں, ان موضوعات پر نظر رکھیں گے, صحیح اس کا تجزیہ کریں گے, باخبر رہیں گے, دشمن کو بھی پہچانیں گے چاہے وہ جتنا ہی آپ کے ساتھ سافٹ امیج کے ساتھ مل رہا ہو, اور دوست کو بھی پہچانیں گے, تو پھر مستقبل کی تیاری آپ بہتر طور پر کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. رہا کافی باتیں ہوگی, اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو اس مبارک اور مقدس مہینے کی برکتوں سے مستفید فرمائے. ایک دفعہ پھر ان دعاؤں کی اجابت کے لیے سب مل کر اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد.